الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يؤذيه ولا يسلمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، موجودہ جو مسائل بحیثیت امت کے آج مسلمانوں کو درپیش آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جزیرۃ العرب کے اندھیروں میں اور جہالتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت اور قرآن کریم جیسی ہدایت کی روشنی عطا فرما دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر انسان اور ہر شخص جو اس پیغام کو سن لے اور اس ہدایت کو پا لیتا ہے وہ فوری طور پر اس پر ایمان بھی لائے اور اس کو حق تسلیم بھی کرے. لیکن تاریخ جس بات پر گواہی دیتی ہے وہ ایسی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جن لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی گئی اور جن لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی ترغیب دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے کنبے کے لوگ تھے، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دین کا پیغام بتا دیجئے، اور اسی طریقے پر پھر یہ دین کا پیغام آپ کے خاندان کے جو قریب لوگ تھے ان تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کے بستی میں جو لوگ رہتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور کرتے کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما دیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کے جو سردار تھے، جو بادشاہان تھے، جو نواب تھے، ان سب کو آپ نے خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی ہے. تو تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی کوئی خواہش ہو اور وہ خواہش نیک ہو، وہ خواہش اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خواہش پوری ہو رہی ہو اور آپ کی تمام تر جو اس میں پسندیدگیاں ہیں اور خواہشات ہیں وہ من وعن پوری ہو جاتی ہو، دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ کہ جہاں پہ ایک مسلمان کی خواہش اللہ تبارک و تعالی چند لمحوں میں اور چند گھڑیوں میں پوری کر دیتے ہیں وہ جنت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور اسلام کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں وہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی اچھمبی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء اور مرسلین کا پیغام وہی تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. لیکن یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عزت کا طلبگار ہوتا ہے، مقام کا طلبگار ہوتا ہے، منصب کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام اور منصب لے لیں ان کے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، ناشکریوں کی وجہ سے، تو اس مقام اور منصب کے سلب ہونے کی وجہ سے جو حسد پیدا ہوتا ہے، جو دشمنی پیدا ہوتی ہے، آج مسلمان اگر نصارہ سے دشمنی کا شکار ہیں تو دشمنی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، اور آج اگر مسلمان یہود کی طرف سے دشمنی اور ناکردنیوں کا شکار ہیں تو وہ ظلم اور وہ دشمنی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ پروپیگنڈا اور یہ فضول بات کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے اور اسلام کی معاشرت میں اور معیشت میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی حقوق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جھوٹی بات ہے، اس کے پیچھے حقیقت کوئی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور آپ نے خیبر کا قلعہ اللہ کی فتح اور نصرت سے فتح فرما لیا، تو اس کے بعد خیبر کے جتنے بھی یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مزارعت کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے انہی زمینوں پہ رکھ دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ جاری رہا، اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی وہاں کے یہودی وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مزارعت کرتے تھے، اور اسلام کا انصاف دیکھیے کہ وہ مغلوب تھے، اسلام سے شکست کھا چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزارعت فرما لی تھی، اور مزارعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر اس زمین کو آباد کریں گے، اور جو اس سے آمدن ہوگی وہ آدھی مالک کی ہوگی اور آدھی مزارع کی ہوگی۔ یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے سچے مذہب ہونے میں اور دین اسلام کے برحق ہونے میں اور دین اسلام کے اس کائنات میں سچ اور انصاف کے امین ہونے میں اس سے بڑی دلیل کوئی موجود نہیں ہے کہ اسلام کے لوگوں نے جس زمین کو فتح کر لیا تھا اور جس جگہ کو بزور تلوار کے حاصل کر لیا تھا وہاں کے باسیوں پر بھی اسلام نے ظلم کی اجازت نہیں دی. اس کے برعکس خواہ وہ نصرانی ہو, تاریخ نصرانیوں کے ظلم اور ستم سے بھری پڑی ہے, یا وہ یہودی ہوں, تاریخ ان کے بھی ظلم اور ستم سے اور اسلام کی مخالفت سے بھری پڑی ہے. ان کا کردار میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ, وہ ان کے ماتھے پر ایک ایسا زخم ہے جس سے آج بھی پیپ کی بدبو آتی رہتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَّارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع ملت میں نہیں کرتے ہیں, جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں شامل نہیں ہو جاتے ہیں, اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن کریم میں پہلے سے ہی یہ خبر دے دی ہے اور یہ تعلیم دے دی ہے کہ یہود اور نصارہ آپ سے متفق نہیں ہے, آپ سے راضی نہیں ہے, جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں شامل نہیں ہو جاتے ہیں, اور میدان عمل میں جب ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے تو واقعتاً اسلام کی عزت اور اسلام کا مقام اور مسلمانوں کے حقوق ان کے نزدیک کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مسلمان کے لیے جو لائح عمل ہے اور مسلمان کے لیے جو دستور اور زندگی کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اور آیا وہ کون سی تعلیمات ہیں کہ ایسی تعلیمات جو دشمن سے حفاظت بھی کریں, اور جب انسان دشمنی پہ اتر آتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا امتحان وہ ظلم ہے. کہیں ایسا نہ ہو, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے مسلمانوں, کوئی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو, انصاف کرنا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع کر رہے ہیں. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, ہر حالت میں عدل اور انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو, اور یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب القدس تشریف لے گئے تو وہاں کے نصرانیوں نے اور وہاں کے یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور حضرت عمر کو اپنے چرچ اور اپنے گرجے میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، آفر دی، جو حضرت عمر نے قبول نہیں کی، بلکہ خلفاء کا مقام دیکھیے، اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ پر عمل دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں آج نصرانیوں کے چرچ میں نماز پڑھوں گا تو مسلمان یہ سمجھیں گے کہ چرچ کو ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. اور لوگوں کو دوسرے مذاہب کی عبادت خانوں پہ حملہ کرنے کی اور قبضہ کرنے کی اور فساد پھیلانے کی ایک دلیل مل جائے گی، اور حضرت عمر یہ دلیل بھی کسی کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. آج بھی مسجد اقصی کے بالکل قریب میں مسجد عمر بن الخطاب موجود ہے، وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، لیکن اہل کتاب کے چرچ میں آپ نے نماز نہیں پڑھی. بہت بڑا فرق ہے. ایک طرف حیوان ہیں، جلاد ہیں، انسان، خواہ وہ مرد ہو یا زن ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ان کو قتل کرنے کے درپے شیاطین ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالی کے دین کے ایسے سپاہی اور پاسبان ہیں جو کسی صورت میں بھی اللہ تعالی کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے، اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا راستہ اور ایسی مشعل راہ مقرر کر کے گئے ہیں کہ تا قیامت اس پر اگر کوئی چلے تو اللہ کے فضل سے وہ ہدایت پر قائم رہے گا. میرے محترم بھائیوں، وقت اب تقریروں کا نہیں ہے. علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ ظالموں کے ظلم کا بیان کر رہے تھے اور مذمت کر رہے تھے، اور آگے جا کے فرمانے لگے کہ ہائے، اب یہ وقت ہاتھوں کا کام قلم سے لکھنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کا کام گریبان پکڑنا ہے. لیکن کاش کہ یہ ہاتھ ان گریبانوں تک پہنچتے جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، جن سے سوال بنتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک طرف سے ٹینک ہیں، بم ہیں، میزائل ہیں، فاسفورس کے بم ہیں، اور دوسری طرف سے تقریر ہے، دوسری طرف سے احتجاج ہے، دوسری طرف سے مارچ ہے، دوسری طرف سے مذمتیں ہیں، جبکہ اسلام کا روش یہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے پہلے فرما دیا تھا کہ تمہارے مقابلے میں ایک کے بدلے میں اگر 10 دشمن موجود ہیں تب بھی تمہیں جہاد کی حکم ہے، اور جہاد تم پر فرض ہے، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن. پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور مسلمانوں پر رعایت کر دی، مسلمانوں کے لیے تخفیف کر دی، اور وہ تخفیف یہ فرما دی کہ اب اگر دشمن 2 ہیں اور مسلمان 1 ہے تب جہاد فرض ہے، اور ایسی صورت میں میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسلام کا روش یہ نہیں کہ ابو سفیان اور ابو جہل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف تجارت کر رہے تھے، بدر والا قافلہ جو شام گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، اور جو پروفٹ ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کی وہ تیاری کر رہے تھے. ان کے مقابلے میں وہ کتنے تھے؟ 1000 کے قریب تھے. صحابہ کتنے تھے؟ 313. 100 کے قریب گھوڑے کافروں کے پاس موجود تھے، 1 یا 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس موجود تھے. کافروں کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں تلواریں، تیر، نیزے، اور مسلمانوں کے پاس گنتی کی تلواریں. کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی. اتنا بڑا فرق، آج جو فرق ہے یہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اغیار کے پاس بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. یہ فرق صرف آج نہیں تھا، یہ فرق میدان بدر کے اندر بھی موجود تھا، تاریخ سے ثابت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ نے فرعون کو مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، وسائل بھی دیے ہیں، فوج بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، اور اے اللہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قال قد اجیبت دعوتکما فاتبعانی، اللہ تعالی نے جواب دیا ہے، موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور فرعون کے بڑے بڑے لشکروں سے اور اس کی اسباب سے اور اس کی سونا چاندی سے، اس کی حکومت سے آپ گھبرائیے نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن و تنہا اللہ کے ایک نبی، اللہ کے ایک بندے. ابتدا حضرت کی کیسی تھی؟ کعبہ مشرفہ کے قریب میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور عتبہ اعلان کرتا تھا، یہ اللہ کا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہے جو ان کو تکلیف دے، جو ان کو پریشان کرے، جو جائے اور ان پہ لا کے اونٹنیوں کی اوجڑیاں، گن بلا لا کے ان پہ ڈال دے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن ہمارے اندر اتنا اختیارات نہیں تھے، حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم آگے بڑھیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے وہ گندی چیزیں ہٹا دیں، وہ تکلیف ہٹا دیں. بلکہ حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کی پیاری صاحبزادی، کئی مقامات پہ وہ تشریف لاتی تھیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی تھی، آپ کا ساتھ دیتی تھیں اور آپ سے وہ کافروں اور بدماشوں اور مجرموں کو دور کرتی تھی. اور پھر بدر کے میدان میں اللہ تعالی نے آپ کو فتح دی اور نصرت دی. کفار اور مشرکین کی تسلی نہیں ہوئی، یہ دشمنی آج نہیں تھی، یہ دشمنی اس دن سے موجود ہے۔ مدینہ منورہ کے اوپر حملے کی پلاننگ بنائی اور مدینہ منورہ کے دروازے تک، احد کے پہاڑ تک حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دوبارہ سے توفیق دی اور مسلمانوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے شہر کا دفاع کیا، بلکہ دشمن کو وہاں جا بھاگنے سے مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی ایسی صبح یا کوئی ایسی شام نہیں ہوتی کہ آل محمد کے پاس ایک مٹھی گندم موجود ہو، کوئی ایسی شام نہیں ہوتی کہ محمد کے گھر میں اور محمد کے ازواج میں ایک مٹھی جو موجود ہو یا کھانے کی کوئی چیز موجود ہو۔ لیکن آپ خندق میں پوری دنیا کے کافروں سے آہنی دیوار بن کے ٹکرا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے مسلمانوں، اللہ کی نعمت کا شکر کرو، یہ سارے کے سارے کافر یہودی نصرانی آپس میں مل گئے تھے اور مدینہ منورہ پہ حملہور ہونے کے لیے آ چکے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر پہ فاقے چلتے تھے، کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے باقاعدہ ان کا پورا مقابلہ کیا، اور آپ باطل سے جب ٹکرائے تو ایسے ٹکرائے کہ پھر باطل کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اللہ تعالی نے جو فتوحات خندق سے آگے بڑھائی ہیں، اللہ تعالی نے جو فتوحات حنین سے آگے بڑھائی ہیں، اللہ نے جو فتوحات تبوک سے آگے بڑھائی ہیں، اس کے بارڈر پھر وہ قاہرہ میں جاتے تھے، یرموک میں جاتے تھے، بغداد اور بصرہ تک جاتے تھے، بے سور و سامانی کا عالم ضرور تھا، لیکن اپنا دفاع اور مسلمان کی غیرت یہ وہ چیز ہے کہ اس پہ اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آج کہنے کو 57 اسلامی ملک موجود ہیں، لیکن 57 اسلامی ملک گونگے ہیں، 57 اسلامی ملک لنگڑے ہو چکے ہیں، 57 اسلامی ملک کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، اور 57 اسلامی ملکوں کی زبانیں کٹ چکی ہیں۔ دفاع اور لڑائی اور جہاد تو درکنار ایک تمیز کا ایسا بیان کہ جس کو دیکھ کے مسلمانوں کو تسلی ہو اور مسلمان بولیں کہ ہاں واقعی آج بھی ہماری قیادت اور ہمارے ملک ایسے موجود ہیں جو صحابہ اور تابعین کی یاد تازہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ خدا کی قسم، آج ایک ملک بھی ویسا موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے قومیت کا بار بار نام لیتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہمارا فلسطینیوں سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو بنگالی ہیں، ہمارا ان سے لینا دینا کیا ہے، ہم تو افغانی ہیں، ہمارا ان سے لینا دینا کیا ہے۔ بے شرموں، جب ہندوستان سے پاکستان کو الگ کرنا تھا تو تب تو تمہیں اسلام کی یاد آتی تھی، اور تب تو تم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نعرے لگاتے تھے، اب جب وہ تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے تو اب اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو خصوصیت رکھی ہے وہ خصوصیت یہی ہے کہ انڈونیشیا کے جزیرے پہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کیل گھستا ہے تو موریتانیا اور الجیریا کے شہروں میں مسلمان کو اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور یہی تو وہ پیاری اور خوبصورت لڑی ہے, یہی تو وہ گولڈن چین ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے, ایک دوسرے کا محافظ قرار دیا ہے. ابھی میں نے ابتدا میں حدیث پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یؤذیہ, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا ہے, ولا یسلمہ, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا ہے, کسی اور کے دسترس میں نہیں دیتا ہے, بلکہ خود بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر ظلم کرنے سے روکتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, جن لوگوں نے یہود کا ساتھ دیا ہے وہ کھل کر دے رہے ہیں, انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھی بھیج دیے ہیں, انہوں نے اپنے جہاز اور میزائل بھی بھیجے ہیں, انہوں نے اپنی سپورٹ بھی بھیجی ہے. اور جو مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے پاس امداد صحیح سے پہنچانے کی بھی ترکیب نہیں ہے. یہود اجازت دیتے ہیں تو گندم اندر جاتی ہے, یہود اجازت نہیں دیتے ہیں تو کسی صورت میں امداد آگے لے جانا ممکن نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ہم اردن کے سفر پہ گئے, وہاں پہ ایک پل ہے, کنگ حسین برج اسے کہتے ہیں, جو جارڈن اور فلسطین کے درمیان میں بارڈر ہے. ہمارے میزبان فلسطینی تھے, ہمارے ساتھ جو گاڑی چلاتے تھے ڈرائیور وہ بھی فلسطینی تھے. ان سے ہم نے, بلکہ والد صاحب نے ان سے تفصیلات پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمیں فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک شخص وہاں پہ ملا جس کی بہن بھائی غزہ میں رہتے تھے اور وہ خود عمان جارڈن میں تھے, 20 سال ہونے والے تھے ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے کہ یہود ملنے کی اجازت نہیں دے رہے. اس قدر مسلمان بے بس ہو چکے ہیں اور اس قدر مسلمان بے اختیار ہو چکے ہیں کہ اپنے گھر میں, اپنی زمین میں, اپنے گاؤں میں, اپنی آبا و اجداد کے علاقوں میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے, مگر یہ کہ یہود راضی ہوں. اس بستی تک ہم کیسے پہنچے ہیں؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. جب سے ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے, جب سے ہم نے اپنا دفاع چھوڑ دیا ہے, اور جب سے ہم اغیار اور اہل مغرب سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ اب وہ جس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں آپ بھی اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, جس کو وہ فرقہ وارانہ فسادات کہتے ہیں آپ بھی اس کو فرقہ وارانہ کہتے ہیں, جس کو وہ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں آپ بھی ان کی طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو دقیانوسی چیزیں ہیں, یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں. ارے بھائی سمجھو تو صحیح, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مجاہدین کو ایک ایک ڈھونڈ ڈھونڈ کے امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گولیوں سے کس نے بھونا ہے؟ ہم نے بھونا ہے. اس میں ہم برابر کے شریک ہیں, اور یاد رکھیے گا مسند احمد میں قدسی حدیث ہے، میرے عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عزت اور جلال کی قسم، ان قریب یا دیر سے میں ظالم سے بدلہ لوں گا، ان قریب یا دیر سے میں ظالم سے بدلہ لوں گا، اور میں اس سے بھی بدلہ لوں گا جو ظالم کا ساتھ دیتا تھا اور جو قدرت کے باوجود مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ہاں، اس سے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں باقاعدہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم الحمدللہ تعلیم میں پورے ہیں، اپنے کام کاج میں پورے ہیں، جیسا تیسا ہی صحیح اپنا ملک اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن ایک میدان میں ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہمیں چوڑیاں بھی پہنا دی جائیں تو وہ چوڑیاں بھی ہم سے شرمائیں گی کہ یہ کس کو پہنا دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم تو ایک امت مسلمہ ہیں، اور امت مسلمہ کسی بارڈر تک محدود نہیں ہے، کسی زبان تک محدود نہیں ہے، کسی قوم تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم زمین دی ہے، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم تعصب کرتے، آپ خود بتائیے کیا پاکستان کا حصول ہمارے لیے ممکن ہوتا؟ اگر صرف بلوچی کہتے کہ ہم پاکستان بنائیں، یا صرف پٹھان کہتے، یا صرف پنجابی کہتے، یا صرف اردو والے کہتے کہ پاکستان صرف ہم بنائیں گے، تو اس کا بننا ممکن نہیں تھا، بلکہ ساری قومیں اس میں ملی، اور ان قوموں نے مل کے جو جدوجہد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انعام دیا ہے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، ہمیں تعصبات کی ضرورت نہیں، ہمیں قوم پرستیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی رنگ و نسل اور زبان کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے معیار دین ہے، اسلام ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پہ قائم ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی جزیرے میں ہو، کسی جنگل میں ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، وہ ہماری فکر کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے اعمال چھوڑنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسے نیک اعمال اور خیرات اور حسنات اور دین کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو یہ کوتاہیاں ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں نے جو جہاد چھوڑ دیا ہے، اپنا دفاع چھوڑ دیا ہے، اپنے بھائیوں کو ظالموں کے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے کہ لا یؤذیہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان مسلمان پہ ظلم خود کرتا ہے، اور نہ مسلمان کسی اور پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ تو یہ ہماری کچھ ٹوٹی پوٹی معروضات ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخر کار مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ ہندوستان میں انگریز قابض رہا، کیا آج انگریز ہندوستان میں موجود ہے؟ نہیں۔ فرانسیسی شام اور لیبیا تیونس پہ قابض رہے، اٹالین قابض رہے، کیا آج وہاں پہ یہ قومیں موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الجزائر کے مسلمانوں کو سینکڑوں سال تک غلام بنا کے رکھا گیا، کیا آج وہاں پہ الجزائروں پہ کافروں کی حکومت موجود ہے؟ نہیں۔ افغانستان پہ سوویت یونین نے پہلے کوشش کی، اس کو بھی بھاگنا پڑا، اس کے بعد اہل مغرب نے کوشش کی، اس کو بھی بھاگنا پڑا۔ الحمدللہ مسلمان آج بھی ایک حد تک اپنے مقام میں، اپنے منصب میں، اپنے مرتبے میں موجود ہیں، اور کافر کو جو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہوتی ہے کہ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ایسے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں جو رنگ و نسل سے ہندوستانی ہوں، عقیدے اور زبان سے وہ انگریز ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ علماء ہند اور علماء دیوبند کے درجات بلند کرے. انہوں نے یہ بیماریاں بھانپ لی تھی, انہوں نے مسجدیں قائم کر لی تھی, مدارس قائم کر لیے تھے, مکاتب قائم کر لیے تھے, اور آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جس قدر دینی تعلیمات, عبادت, دعائیں وہ اس خطے میں کی جاتی ہیں, وہ اس خطے کے مقابلے میں کسی اور جگہ میں موجود ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مدد کرے, اور ہماری جو یہ کوتاہیاں ہیں, دین کے کچھ فرائض ہم نے چھوڑ دیے ہیں, اللہ تعالی ہمیں احسن طریقے سے اپنے مقام, اپنے منصب, اپنی عزت, اپنا حق حاصل کرنے کی توفیق دے, اور فلسطین کے مظلوم مسلمان جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے لیے مدد اور نصرت نازل کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب پوچھ رہے کہ زوال کے وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عین زوال کے وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو, اس وقت میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے. اس لیے ایسے وقت میں نماز نہ پڑھیں, اس سے 10 منٹ پہلے اور اس سے 10 منٹ بعد بھی نہ پڑھیے تاکہ احتیاط رہے. اس کے بعد آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. التحیات میں ہم درود مخاطب کے صیغے سے پڑھتے ہیں, اور اہلیان بدعت بھی مخاطب کے صیغے سے پڑھتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق. واقعتاً آسمان اور زمین, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ کلمات اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات آسمانوں میں ہوئی ہے, اس وقت کے یہ کلمات. اور جو اہلیان بدعت کلمات پڑھتے ہیں وہ آسمانی کلمات نہیں ہیں, بلکہ وہ زمینی کلمات ہیں, وہ ایجاد کیے ہوئے کلمات ہیں جو اس سے پہلے نہ کسی نے سنے تھے, نہ کسی نے پڑھے تھے, نہ کسی نے لکھے تھے. اور دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہو, دین وہ نہیں ہے جو کسی کمپنی کے اندر بنا ہو. ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف ہی یہی ہے کہ ہم اس کو دین مانتے ہیں جو اللہ اور رسول, صحابہ, تابعین, ائمہ سے ثابت ہو چکا ہو. اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی دین کی بات نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو فلاں بابے نے بولا ہے وہ بھی دین ہے, اور فلاں شخص نے جو درود بنایا ہے وہ بھی دین ہے, اور بنیادی اختلاف ہمارا یہی ہے. پوچھا ہے کہ غیر مسلموں کی کمپنی میں نوکری کرنا جائز ہے؟ اگر یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے فائدے کا باعث ہے, مسلمانوں کے لیے دوائی بنا رہی ہے, کھانے پینے کی چیز بنا رہی ہے, آپ کے ملک کو ترقی دے رہی ہے, تو غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کام کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپنی مسلمانوں کو نقصان دے رہی ہے, آپ کے ملک کے خلاف بغاوت کر رہی ہے, سازش کر رہی ہے, اور پھر بھی آپ اس کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں, تو ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے. قرضے کے چھٹکارے کے لیے کیا دعا کریں؟ زبردست دعا حدیث شریف میں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, واعوذ بک من العجز والکسل, واعوذ بک من الجبن والبخل, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. مشہور دعا ہے, حدیث میں موجود ہے. یہ دعا صبح اور شام 10-10 مرتبہ پڑھیے, آزمودہ وظیفہ ہے. انشاءاللہ تعالی چند ہی دن میں قرضے کا بوجھ اللہ تعالی آپ سے دور کر دیں گے. نماز میں رکوع کرنا بھول گئے اور سجدے میں چلے گئے, کیا سجدہ صحف کرنا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں, نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. سجدہ صحف تب واجب ہوتا ہے جب نماز میں کوئی سنت یا واجب رہ جاتا ہے. اور رکوع رکن ہے, رکن کے چھوٹنے سے سجدہ صحف سے نماز نہیں ہوتی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے, یاد رکھیے گا. بعض لوگ عقیق کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, یہ غلط فہمی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا, اللہ کے رسول صلی انک بواد العقیق المبارک, اے اللہ کے رسول نماز پڑھیے, اس لیے کہ آپ جس وادی میں ہیں اس کا نام عقیق ہے اور یہ مبارک وادی ہے. تو نماز اس مقام پہ پڑھنی تھی. بیوقوفوں نے کیا کیا, عقیق کی انگوٹھی بنا لی اور عقیق کی انگوٹھی پہن کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو ثواب زیادہ ملے گا, فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بالکل جہالت والی باتیں. عقیق کی انگوٹھی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. وہ وادی کا نام تھا جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کا کہا گیا تھا, لوگوں نے اسے کچھ اور کہانی بنا لی ہے. مسجد کے اوپر مکان بنانا جائز ہے, بشرط یہ کہ وہ مکان مسجد کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو. کسی اور کو آپ نے کرائے پہ دے دیا اور وہاں پہ لوگ آ کے شیطانیاں کر رہے ہیں, ایسا مکان بنانا جائز نہیں. ہاں, مسجد کا امام ہے, مسجد کا مؤذن ہے, مسجد کا خادم ہے, اس کا گھر اگر وہاں پہ ہے, علماء نے اجازت دی. کیا یہ بات درست ہے کہ روٹی صرف ایک ہاتھ سے توڑ کر کھانا سنت ہے؟ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے اس پہ وضاحت کر دیے کہ روٹی دونوں ہاتھ سے توڑنا جائز ہے, البتہ منہ میں جو آپ داخل کریں گے کھائیں گے وہ سیدھے ہاتھ سے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو. لیکن یہ سمجھنا کہ روٹی کو الٹا ہاتھ لگانا گناہ ہے جیسے بعض معتزلہ کہتے تھے, یہ بات غلط ہے. بعض لوگ ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا, فوراً اس کو اتارو اور پھینک دو. پتہ چلا کہ یہ کڑے اور یہ چین اور یہ سونے کی چیزیں فلاں یہ وہ, یہ سب دنیا کی خوشیاں ہیں یا دنیا کی, اور دنیا کے لحاظ سے بھی وہ اتنا برا لگتا ہے. مرد کو اللہ نے مرد پیدا کر دیا ہے, بس یہی اس کی بہت بڑی کافی ہے. یہ خواتین کی چیزیں ہیں, مرد کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, ہم نے ایسا پیغمبر آپ کی طرف بھیج دیا ہے جو آپ کے گلوں سے زنجیریں بھی اتار رہا ہے اور آپ کے گلوں میں جو توق غلامی کے ڈلے ہوئے ہیں وہ بھی اتار رہے ہیں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہیں اور پھر گلے میں زنجیریں پہنتے ہیں, یہ جائز ہرگز نہیں. منگیتر سے فون پر بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ منگیتر کوئی چیز نہیں ہے. منگیتر کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے منکوہا. اگر نکاح ہو چکا ہے تو سامنے بھی بات کر سکتے ہیں, اور اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ اجنبیہ ہے. اور اجنبیہ سے بات کرنا جیسے کہ بامر مجبوری, آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں, ان سے بھی کر سکتے ہیں, اور ضرورت نہ ہو تو کسی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا والدین کی ایسی خواہش بھی پوری کرنا ضروری ہے جس میں دین کے خلاف بات ہو؟ نہیں. یہ حدیث میں ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں اللہ کی ناراضگی آتی ہو وہاں پہ مخلوق کی بات ماننا پھر ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کا احترام کا حکم دیا ہے, والدین کو بہت زیادہ عقیدت, محبت, خدمت کا حکم دیا ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, جب تمہارے والدین اللہ سے تمہیں ناراض کرنے کی کوشش کریں تو پھر ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. عمار ابن یاسر کی والدہ نے قسم کھائی تھی, جب تک عمار واپس کافر نہیں ہوتا نہ میں کھانا کھاؤں گی, نہ میں پانی پیوں گی, نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا کہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ اپنی قسم پوری کرتی ہیں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں، کچھ دن بیٹھی پھر اٹھ گئی، بات وہی ہے. پوچھا کہ ہمارے نوازی امتیاز اشرف وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے. میری والدہ نور جہاں ناہید بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت دے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر پہ جو حادثہ ہوا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت مولانا کو صبر جمیل دے، اور جتنے بسمندگان ہیں اللہ تعالی سب کو اجر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.